ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین و مومنات بالاخص وہ مومنین کے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزاداری کی راہ میں شہید ہوئے اور اپنی جانوں کی قربانیاں پہلے بھی پیش کر رہے تھے ابھی بھی پیش کر رہے ہیں, ان سب کی ارواح کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, اياك نعبد واياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعائے صحت کے لیے کہا ہے, خداوند تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار بحق بیماری کربلا تمام مرضا کو بالاخص مریض مرد نظر کو شفا عاجل کامل نصیب فرما. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين, سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, انتہائی لطف و کرم ہے, اس نے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں پر احسان کیا ہے اور اس فرش اعضا پر بیٹھنا نصیب کیا ہے. خدا نے مطالب کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمایا, نسلن بعد نسلن ہماری نسلوں کو اہل بیت کے بہترین خدمت گزاروں میں قرار فرمایا, اس دنیا سے زندگی کا اختتام امامت کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور اظہار تسلیت کے لیے ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ انبیاء سلسلہ ائمہ اطہار علیہ السلام جاری و ساری فرمایا اور خدا نمتان نے ہم انسانوں کو عقل سے نوازا کہ ہم اس عقل کے ذریعے سے امامت کو پہچانے نبوت کو پہچانے اور اس عقل کے سائے میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس کے پاس خدا نمتال کی نمائندگی ہے. اس دنیا میں انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ طاقت کا طلبگار ہے, انسان کی طبیعت کے اندر یہ ہے کہ وہ مزید اپنے لیے طاقت چاہتا ہے, اپنے لیے ایسے حقوق چاہتا ہے جو اس کے لیے صحیح نہیں ہے, اور اس طاقت اور حقوق کی خواہش کے لیے ایسی اختیارات کی خواہش کی جو اس کو اللہ نے نہیں دیے ہیں, مختلف وسیلے استعمال کرتا ہے, مختلف بہانے استعمال کرتا ہے. مثال کے طور پر فرعون آئے گا کبھی, کبھی نمرود آئے گا, کبھی قارون آئے گا, کوئی دولت کے ذریعے چاہے گا, کوئی طاقت کے ذریعے سے چاہے گا, کوئی جادوگری کرے گا, جیسے سامری کا دور ہمارے سامنے ہے. یہ جو انسانوں کے اندر مختلف کیٹیگریز ہیں جو ظلم کرنا چاہتے ہیں, دوسرے انسانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے انسانوں کو اگر دین کے نام پر غلام بنائے تو جو غلام بننے والا ہے وہ مقاومت نہیں کرتا, مزاحمت نہیں کرتا. کسی بھی اور طریقے سے غلام بنائیں گے کبھی نہ کبھی غلام بننے والا اپنے ذہن میں بغاوت کرتا. مثلا اگر کسی کو پیسے دے کے خریدیں گے کبھی اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ میں پیسے کے نام پہ بک گیا. اگر اس کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں باندھ دیں گے تو کبھی ان زنجیروں کے ہوتے ہوئے اس کے ذہن میں آئے گا کہ کاش میں بھی زنجیریں جو غلامی کی ہیں توڑ دوں, آزادی حاصل کروں. کچھ بھی کریں اس کے ذہن میں بغاوت آتی ہے. لیکن اگر انسانوں کو دین کے نام پر غلام بنا دیں, کوئی دھوکہ دینے والا دین کے نام پہ دھوکہ دے دے, تو اب انسانوں کے لیے اس دھوکے کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس خاطر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے ظالم و جابر ہوں گے, وہ دین کا بہانہ استعمال کر کے انسانوں کو غلام بنانے کی کوشش کریں گے. اور اسی خاطر خدا نے قرآن کریم نے اتنی مرتبہ فرعون کا تذکرہ کیا ہے. ورنہ یہ بات قابل تعمل ہے کہ 124,000 انبیاء خدا نے بھیجے, ان 124,000 انبیاء میں سے 1,000 کا تذکرہ بھی قرآن میں نہیں ہے, 500 کا تذکرہ بھی نہیں ہے, حتیٰ 100 کا تذکرہ بھی نہیں ہے. 100 انبیاء کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر نہیں ہے, اور فرعون کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے. تو کوئی پوچھنے والا یہ پوچھ سکتا ہے کہ اے خدا, تو تو اپنے انبیاء کا تذکرہ نہیں کر رہا اور اپنے دشمن کا تذکرہ بار بار کر رہا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر دوسرا سوال یہ بھی آتا ہے کہ خدا نمتال سے کوئی یہ کہے کہ مثال کے طور پر کوئی معترض کہے کہ قرآن کی کتاب تاریخ تو نہیں ہے, کہ آپ نے تاریخ کی ایک شخصیت کا تذکرہ کیا. بھائی آپ کے دور میں فرعون تو نہیں ہے, فرعون آپ کے دور سے کم از کم بھی جو اس وقت ہمارے پاس اسناد موجود ہیں, البتہ اس کے اندر مختلف آراء موجود ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے, یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے. تو ابھی اگر آپ کبھی ترکی تشریف لے جائیں, وہاں پہ توپ کافی جو عجائب گھر ہے, عجائب خانہ ہے, وہاں پر آپ جا کے دیکھیں جو میوزیم ہے, تو اس میوزیم کے اندر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کو اندازاً 12,000 سال کا دور بتایا ہے, تقریباً 10 سے 12,000 سال. میں سمجھ میں نہیں آتا کہ نہیں معلوم کن تاریخی اسناد کے تحت وہ کام ہوا ہے, لیکن جو زیادہ مشہور ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 3,000 سے 3,300 سال کے قریب وقت گزرا ہوگا. یعنی وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور تقریباً 15,000 سال بتایا, جبکہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے تاریخی اعتبار سے جو اسناد قریب پاتی ہیں تو تقریباً 4 سے 4,500 سال پہلے کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور بنتا ہے. بہرحال ان کے پاس اپنے کوئی اسناد دلائل ہوں گے. تو خدا نے انبیاء کا تذکرہ کم کیا ہے, فرعون کا تذکرہ کر دیا, اور فرعون کا تذکرہ بھی بار بار کیا ہے. تو کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ خدا تو اپنے انبیاء کا تذکرہ نہیں کرتا, ایک دشمن کا تذکرہ کرتا ہے, دشمن کا تذکرہ بار بار کرتا ہے, تو کیوں ایسا ہے؟ تو بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے دین کے نام پر انسانوں کو بیوقوف بنایا ہے ان کی ماہیت فرعون کے بیان کے ذریعے سے بندوں کے سامنے آشکار ہو جائے, تاکہ بندے کسی اور فرعون کی غلامی کے اندر نہ پھنس جائیں, کوئی اور دوبارہ اس نام پر ان کو دھوکہ نہ دے سکے. اچھا, اب میرے اور آپ کے جیسا انسان اس دھوکے کو سمجھنا چاہے تو طریقہ کار کیا ہے؟ کس طریقے سے میں اور آپ سمجھیں گے کہ یہ جو بندہ ہے, یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مثال کے طور پر نبوت کا دعویٰ کرے یا امامت کا دعویٰ کرے, اور وہ ایک اور آدمی کے جو مصنوعی دعوے کر رہا ہے, ان دونوں میں میں اور آپ فرق تشخیص کیسے دے پائیں گے؟ تو اس کے چند اصول بنے ہوئے اور چند مثالیں اس کی ہیں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کی طرف آئیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد واجعل فرجہم. ایک بہت آسان طریقہ کار, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نسبتاً پیچیدہ ہیں اس بات کو سمجھنے میں, اور یہ بات آسان نہیں ہے. اگر آپ کے سامنے آ کر کوئی دعویٰ کر دیتا ہے نبوت کا یا امامت کا, اب تو چلو الحمدللہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ویسے ہی وہ رد ہو جائے گا. لیکن فرض کرو جب نبوت کا زمانہ تھا اور جب انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لا رہے تھے, تو کوئی کھڑے ہو کے دعویٰ نبوت کر دے, تو اتنا آسان نہیں تھا لوگوں کے لیے رد کرنا، تو اس کے لیے کچھ طریقے بتائے گئے. اسی طرح دعوی امامت پہ بھی تھا. یہ جو دعوی امامت مسموعی ہو جایا کرتا تھا، تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ شاید چوتھے امام کے بعد سے، اگر احتیاط کروں تو پھر کہوں گا پانچویں امام کے بعد سے، البتہ چوتھے امام کے بعد سے شروع ہو گیا تھا، مصنوعی دعوے امامت شروع ہو گئے تھے. اور تقریباً ہر دفعہ چوتھے امام کے بعد سے جب کبھی امام کی شہادت ہوئی ہے، اگلے امام کے موقع کے اوپر کوئی نہ کوئی دعویٰ مخالفت کا ہوا ہے. اور یہ جو مختلف دعوے لوگوں کے سامنے آتے تھے، لوگ ان معاملے کو کیسے سمجھتے تھے؟ تو ایک بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اہل بیت بہت سادہ کوئی طریقہ کار بتاتے تھے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو عقل اور شعور کے ذریعے سے پیچیدہ بھی ہوتی تھیں. مثلا ایک روایت مجھے ذہن میں آتی ہے کہ کسی نے، جو جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، کہ مولا آٹھویں امام، امام علی بن مسر رضا علیہ السلام سوال کیا کہ مولا یہ امر جب انجام پائے گا تو نشانی کیا ہوگی؟ چونکہ آپ کے ذہن میں شاید ہو کہ ساتویں امام کے بعد سے اختلاف بہت شدید ہو گیا تھا، اور مختلف مذاہب اس کے اندر تشکیل پائے تھے، اور من جملہ مثلا افتاحی مذہب اس موقع پہ تشکیل پایا تھا. یہ سب تو مولا آٹھویں امام کے زمانے میں کسی نے آ کر پوچھا کہ مولا جب یہ امر پیش آئے گا، یعنی جب شہادت ہوگی، تو اس موقع کے اوپر شناخت کیا ہوگی؟ تو امام نے ایک پتھر کی سل منگوائی، اور اس کے اوپر دونوں ہاتھ رکھے، اور پتھر کے اوپر ان کے ہاتھ کے نقش بن گئے. فرمایا جو بھی دعویٰ کرے اس سے کہنا یہ کر کے دکھائے، یہ کر کے دکھائے، کہ وہ پتھر پہ ہاتھ رکھے اور پتھر کی سل کے اوپر اس کے ہاتھوں کے نشان بن جائے. کہا یہ کوئی کر کے دکھائے. تو اب ظاہر ہے کوئی بھی مصنوعی دعویٰ کرنے والا یہ کام انجام نہیں دے سکے گا. تو کچھ طریقہ کار تھے جو بہت سادہ تھے، کہ بھائی ٹھیک ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس سے کہو کہ یہ کر کے دکھائے. لیکن اس کے مقابلے میں کچھ عقل اور شعور کے اوپر مبنی ایسے بھی طریقہ کار بتائے جس کو سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن وہ بہت مستند ہے. مثال کے طور پر جو کوئی بھی دعوی نبوت کرے، دعوی امامت کرے، آسان ترین کام یہ دیکھنا پڑے گا تعلیمات سے کبھی منحرف تو نہیں ہوا ہے. پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی اپنے کہے سے کچھ اور کیا، اس کا مطلب ہے یہ دعوے میں مصنوعی دعویٰ ہے، اس کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے. ایک دفعہ بھی زندگی میں یہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، اس نے کہا کچھ تھا اور کیا کچھ اور تھا، تبلیغ کسی چیز کی تھی، انجام کچھ اور دیا تھا، تو بس وہیں پہ معاملہ بہت واضح ہو جاتا ہے. خدا ممتاز نے اس طرح سے ہمیں نعمت نبوت اور امامت سے نوازا ہے کہ ہمارے سامنے راستہ طے کیا، اور اس راستے کو لے کر چلنے کی ہمیں دعوت دی. اب اس راستے کے اندر جو ان کی تعلیمات تھیں، ان کی تعلیمات کا بہت بڑا حصہ ہماری روح سے تعلق پا رہا تھا. اب دین کے اندر ایک مشکل ہے جس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا اور اس کا مشاہدہ بھی آپ نے کیا ہوگا، بعض ملکوں کا ظاہر بہت اچھا ہوتا ہے، اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، اکانومی ختم ہو چکی ہوتی ہے. یورپ کے معاملے میں اس وقت کافی لوگ اس بات کے معتقد ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو کچھ مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش آ رہا ہے، یونان کے اندر، اسپین کے اندر، حتی اٹلی کے اندر، تو یہ باتیں بہت زیادہ کہی جا رہی ہیں کہ شاید اب یورپ کی وہ بات جو ہے وہ نہیں رہی ہے. اور نہ صرف یہ نہیں رہی ہے بلکہ کوشچن یہ کہ اب دوبارہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. اسی طرح امریکہ کے بارے میں کہ اگر کوئی ملک مثال کے طور پر $15 ٹریلین قرضے کے اندر جا چکا ہو، تو آیا اس نے کبھی واپس آنا بھی ہے یا نہیں واپس آنا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دنیا میں بھی ایسی ہوتی ہیں، ظاہر صحیح ہوتا ہے، اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے. یہ مشکل دین میں بہت پیش آتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کا تعلق روح سے ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر تو اچھا رہ جاتا ہے، باطن کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے، باطن ختم ہو چکا ہوتا ہے. اور آپ تصور کریں کہ جب بھی شریعت نئی آتی ہے، اس کا مطلب ہے پچھلی شریعت میں اب کوئی دم باقی نہیں رہا. مثلا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے ہیں، اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے، تو جس موقع پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے، اس کا مطلب ہے پچھلی شریعت کے ماننے والوں میں کوئی بڑی خرابی آ چکی ہے، ورنہ خدا نمتار اس شریعت کو فسخ نہ کرتا، نسخ نہ کرتا. اچھا، جو خرابی آتی ہے وہ کیا خرابی آتی ہے؟ خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہوتی ہے، ظاہر باقی رہ جاتا ہے، باطن ختم ہو جاتا ہے. اور یہ دین کی مشکلات میں بہت پیچیدہ مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر چلتا رہتا ہے, ظاہر میں مشکل پیش نہیں آتی, اور باطن کی نابودی کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. بالکل ایسے جیسے آپ کے سامنے کوئی انسان ہو, اس کو کوئی وائرس لگا ہوا ہو, کوئی بیماری لگی بھی ہو, کیا ہر ظاہر دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ بیمار ہے؟ پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کو کینسر وغیرہ جیسی موذی بیماری لگ جاتی ہے, بالکل فائنل اسٹیج میں پہنچ جاتا ہے, تب اتفاقاً کسی وجہ سے کوئی ٹیسٹ کرواتا ہے تو پتہ چلتا ہے اب تو فائنل اسٹیج ہے. جسم کے اندر ایسا ہوتا ہے, ملکوں کے اندر ایسا ہوتا ہے, سیاستوں کے اندر ایسا ہوتا ہے, پتہ نہیں کتنی مثالیں ہمارے پاس ہیں. دین میں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ قطعاً ہوتا ہے. اچھا, اب دین میں ایک اور مشکل بھی ہوتی ہے. دین میں اس طرح کا معاملہ ہے کہ بدن میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ایک موقع آئے گا یہ مر جائے گا, معاملہ ختم ہو گیا, پھر تو انکار کی گنجائش نہیں ہے. ایک موقع تھا جب اس کا بدن صحیح تھا اور اندر سے کھوکھلا تھا, لیکن جب مر جائے گا تب تو معاملہ ختم ہو گیا. اب کوئی کیا انکار کرے گا کہ اندر سے صحیح تھا یا خراب تھا؟ مثلا کوئی ملک ہے, اس کی اکانومی خراب ہے, ظاہراً میں تو سب کچھ صحیح ہے, لیکن اگر وہ ملک کولیپس کر جائے, بینک کرپٹ ہو جائے, اب کوئی کیا دفاع کرے گا اس کا کہ ہمیں ٹھیک ہے ختم ہو گیا معاملہ؟ آیا دین ختم ہوتا ہے کبھی؟ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو نسخ ہوئے ہوئے 2000 سال ہو گئے, ختم ہو گئی کیا؟ نہیں, چل رہی ہے, ابھی ماننے والے ہیں ابھی بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو نسخ ہوئے ہوئے, ختم ہوئے ہوئے, خدا تعالیٰ نے اس کی مدت کو ختم کر دیا, 1400 سال ہو گئے. آیا حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ختم ہوئے ہیں کیا؟ نہیں. یہ تو آسمانی ادیان ہے جو غیر آسمانی ادیان ہے. ہندوازم کی تاریخ کتنی قدیم ہے؟ کم سے کم 4-5 ہزار سال تو سوچنی پڑے گی. بدھزم کی تاریخ دیکھ لو. یہ سارے ادیان و مذاہب ابھی بھی چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے دین میں ایک اور مشکل بھی ہے. یہ حتیٰ جب اندر سے مر جاتا ہے تب بھی ظاہر میں چلتا رہتا ہے, یہ ختم نہیں ہوتا. بس کوئی یہ انتظار نہ کرے کہ جب ختم ہوگا تو سمجھ میں آئے گا یہ ختم ہو گیا. نہیں, یہ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ تمام تر خرابیوں کے ساتھ چلتا رہتا ہے. اب اگر مثال کے طور پہ عرض کروں, بت پرستی دنیا سے ختم ہو گئی کیا؟ نہیں, ابھی بھی چل رہی ہے. حتیٰ بت پرستی جو نامعقول ترین چیز سمجھی جا سکتی ہے وہ بھی ابھی تک چل رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دین میں ایک بہت بڑی مشکل ہے. اس کا کھوکھلا پن بہت مشکل سے ثابت ہوتا ہے, بہت مشکل سے ثابت ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میرے جیسے دیندار کو ہمیشہ اپنے بارے میں پرواہ کرنی چاہیے. دین کو کچھ نہیں ہوتا, دیندار میں مصیبت آتی ہے. بھئی دین کو کیا ہونا ہے؟ دین تو خدا نے متعال کا وہ دین ہے, دین اسلام ہے, قرآن کریم ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام, اللہ کا پیغام. اس کو کوئی مصیبت آنی ہے کیا؟ نہیں, اس کو کچھ نہیں ہونا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, قرآن کریم کو کچھ نہیں ہونے کا ہے. نام میں گرامی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام, ان مقدسات مقدس ہستیوں کا نام, اس کی حفاظت خدا نے کرنی ہے. مشکل کہاں پہ آتی ہے؟ مشکل دینداروں میں آتی ہے. ان میں مشکل نہیں آتی ہے. یہ جو دینداروں کی مشکل ہے, یہ مشکل بہت سخت ہو جاتی ہے کہ اس کو سمجھا کیسے جائے. کیوں؟ میں نے عرض کیا, اس کی وجہ یہ کہ اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے, اس کا تعلق باطن سے ہے. اور باطن میں گڑبڑ ہو جائے اندر, ایک موقع پہ دوسری چیزیں مر جاتی ہیں, ختم ہوتی ہیں. یہ مرتا نہیں ہے, یہ چلتا رہتا ہے. اب اس کو کیسے سمجھا جاتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں روح کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے کہ بھئی جس طرح سے جسم ہوتا ہے اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں, روح کے بھی تو کوئی پیرامیٹرز ہوں گے. اگر وہ جسم کے پیرامیٹر یہ بتاتے ہیں کہ جسم کی حالت خراب ہے, تو روح کے پیرامیٹرز یہ بتا دیتے ہیں کہ روح کی حالت کیسی ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و حجل فرج. اور ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں آپ کو. اب یہ میں تھوڑی سی جسارت کر رہا ہوں, اس کو تحمل فرمائے گا. اس کے اوپر دلیل ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. حتیٰ کوئی ظاہراً اہل بیت کا احترام کرے, اس پر دلیل ہے کہ اس کی روح صحیح ہے؟ ابھی میں اس کے اوپر دلیل عرض کروں گا, جلدی نہیں کیجیے گا, صرف اپنے ذہن میں سوچیے گا. حتیٰ اگر کوئی ظاہر میں اہل بیت کا احترام کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس کی روح صحیح ہے؟ نہیں. ابھی دلیل عرض کرتا ہوں اس کے اوپر. بس پیچیدہ معاملہ ہے ہمارے سامنے. یہ جو روح اور دین کا معاملہ ہے, یہ آسان معاملہ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر میں یہ سوچوں, چونکہ میں اہل بیت کا نام لے رہا ہوں, اس کا مطلب ہے میری روح صحیح ہے؟ نہیں, دلیل نہیں ہے. یہ کچھ اور پیرامیٹرز ہیں, اور پیرامیٹرز کے اوپر بات کرنے کے لیے میں عرض کروں گا. یہ سوچیں جسم کے پیرامیٹرز کیا کیا ہیں. مثلا فرض کریں میں اس وقت اپنی عمر کے ایک حصے میں ہوں, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا جسم صحیح ہے یا میرے جسم کے اندر کوئی مشکل ہے, تو ظاہری طور پہ کیا چیزیں دیکھوں گا؟ مثال کے طور پہ ظاہری طور پر جو ڈاکٹر سب سے پہلے دیکھتے ہیں, میرا اپنے خیال ہے کہ دنیا کے تمام میڈیکل سائنسز کے سسٹم میں یہ رائج ہے کہ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے شاید تو پہلی ترین سب سے پہلی چیز وہ چیک کرے گا وہ آپ کا, آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا, ٹیمپریچر. ٹیمپریچر کیوں چیک کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ٹیمپریچر کیوں چیک کرتے ہیں؟ اس کی ایک خاص وجہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ٹیمپریچر اس لیے چیک کیے جاتے ہیں کہ انسان کی جتنی باڈی ہے یہ کیمیکلز ہیں, اور جتنی میڈیسن دینی ہے وہ کیا ہے, وہ بھی کیمیکلز ہیں, اور ان کیمیکلز کا ایکشن اور ریئیکشن سرٹن ٹیمپریچر پہ صحیح ہوگا. اگر وہ ٹیمپریچر چینج ہو گیا تو پھر ان کیمیکلز کا کوئی ریئیکشن صحیح نہیں ہوگا. پھر تو اگر اس کو میڈیسن بھی دینی ہے تو پہلے وہ دوائی دینی پڑے گی جس کی وجہ سے ٹیمپریچر صحیح ہو جائے. صحیح ہے؟ آپ اپنے آپ سے ایک بات پوچھئے گا, روح کا پہلا پیرامیٹر ٹیمپریچر کون سا ہے؟ اگر وہ صحیح ہوا تو قرآن کی تلاوت بھی اثر دے گی, ورنہ وہ بھی اثر نہیں دے گی. وہ کیا چیز ہے جسم میں؟ میں نے عرض کیا دیا آپ کی خدمت میں, جسم میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ٹیمپریچر ہے. اگر یہ ٹیمپریچر نارمل ہے یا نارمل کے نزدیک ہے تو باقی کیمیکلز اثر کریں گے, ورنہ وہ اثر نہیں کریں گے, تو آپ کو دوائی بھی نہیں دے گا. پہلے دوائی دینے سے پہلے یہ چاہے گا کہ آپ کا ٹیمپریچر پہلے صحیح ہونا چاہیے, یا دوائی دے گا تو اس کام کے لیے دے گا کہ آپ کا ٹیمپریچر صحیح ہو جائے. آپ کو اور مجھے یہ سوچنا پڑے گا, یہ جو روح کے اندر پیرامیٹر ہے وہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے میں اس کو صحیح کر لوں. اگر اس کو صحیح نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے باقی کوئی چیز مجھے اثر نہیں دے گی. اب میں نے بیچ میں ایک دعویٰ کیا تھا کہ کیا ظاہری احترام اس بات پہ دلیل ہوگا کہ روح صحیح ہے؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد. ایک بار پھر مل کے درود بھیجے گا, محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. مشہور حکایت ہے, حکایت واقعہ, تاریخی واقعہ. جب سید الشہداء مکہ میں تشریف فرمائے, جب سید الشہداء مکہ میں تشریف فرمائے, یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ شعبان رجب سے لے کر تقریباً ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک سید الشہداء مکہ میں تشریف فرمائے. اس دوران میں مختلف لوگ سید الشہداء سے ملنے آتے رہے, اور ملنے آتے رہے. کسی نے کہا کہ ہم ساتھ دیں گے, کسی نے کچھ نہیں کہا کہ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. کچھ ایسے ملے اور چلے گئے, کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم ملے ہیں اور ساتھ بھی دیں گے. اچھا, یہ جو ملنے آ رہے تھے ان میں سے کچھ ایسے تھے جو انتہائی مخلص تھے, واقعا سید الشہداء کے چاہنے والے تھے, اور کچھ جو ملنے آ رہے تھے وہ سیاسی مفادات کے لیے ملنے آ رہے تھے. کیوں ملنے آ رہے تھے سیاسی مفادات کے لیے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ سید الشہداء سے ملنے آ رہے تھے تاکہ بعد میں اپنے لیے ایک ٹائٹل بنا سکیں, ہم بھی نواس رسول سے ملے تھے, اپنے لیے ٹائٹل بنانا چاہتے تھے. ان کے اپنے پاس کچھ نہیں تھا سیاسی اعتبار سے, تو ان کو پتا تھا جب سید الشہداء یہ تحریک کر رہے ہیں اور یہ جدوجہد انجام دے رہے ہیں یزید کے خلاف, ہم لوگ آئسولیٹ ہو جانا ہے. وہ اپنے آپ کو پولیٹیکل آئسولیشن میں دیکھتے تھے, اپنے آپ کو اس آئسولیشن سے باہر نکالنے کے لیے سید الشہداء سے ملتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے کہہ سکیں ہم نے بھی یزید کے خلاف آواز اٹھائی. ان میں سے ایک آدمی عبداللہ بن زبیر. اب یہ انسان کتنا خطرناک آدمی ہے, اگر کوئی اس کو سمجھے تاریخ میں جا کر دیکھے تو آدمی تعجب سے دیکھتا ہے کہ آدمی کتنا خطرناک ہے. یعنی صرف اس بات کو دیکھ لیجئے کہ جب جنگ جمل ہوئی ہے تو مولا نے اس کے باپ زبیر کو بلا کر کہا ہے کہ تم ہمارے چاہنے والے تھے, جب سے تمہارا بیٹا پیدا ہوا, جب سے تمہارا بیٹا بڑا ہوا تو ہماری دشمنوں کی طرف چلے گئے. یہ اس قسم کا آدمی ہے, یعنی اپنے باپ کو جہنم کے دہانے تک پہنچانے میں اس آدمی کا ہاتھ ہے. یہ بھی سید الشہداء سے ملنے آیا ہے. جب سید الشہداء مکہ میں تشریف فرمایا, عبداللہ بن زبیر بھی ملنے کے لیے آیا, سید الشہداء کے پاس آیا اور سید الشہداء سے مختلف باتیں کی اس طرح سے جیسے اظہار تعلق کرنا چاہتا ہے. سید الشہداء نے اس کو دیکھ کر ایک عجیب جملہ کہا. بہت کم میں دیکھتا ہوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کسی شخص کی کمزوری کو لوگوں کے سامنے برملا کریں. اہل بیت یہ کام نہیں کرتے تھے, لیکن اگر دین اسلام کی گمراہی کا سبب بنتا ہو تب برملا کرتے تھے. کہ مثلا یہ آدمی گمراہی کا سبب بنے گا, تو اس خاطر اس کی کردار کو واضح کرنا چاہیے. امام نے اس کو دیکھ کر ایک جملہ کہا, فرمایا کہ گویا اس نے پوچھا کہ آپ یہاں سے آپ کیوں جا رہے ہیں کربلا کی سمت, مثال کے طور پر آپ کیوں یزید کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے مکہ کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میرا خون مکے میں بہے گا اور میں ایک بالشت مکے سے دور جا سکوں, کہ میرا خون مکے سے ایک بالشت دور بہے تاکہ مکے کی جو قداست ہے وہ محروم رہ سکے, محفوظ ہو سکے, حرمت اس کی محفوظ رہے, تو امام نے فرمایا اگر مجھے ایک بالشت جانے کا موقع ملا تو میں ایک بالشت بھی جاؤں گا, اور اگر دو بالشت جانے کا موقع ملا تو میں دو بالشت جاؤں گا تاکہ مکے کی حرمت پہ کوئی اثر نہ آئے, میرا خون مکے میں نہ بہے. اگر میرا خون ہی بہنا ہے تو مکے سے فاصلے میں بہے.